تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ انعام شریف کی ابتدائی آیات کی تفسیر اور اسے متعلق ضروری شرعی ابحاث آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند جمعے سے پیش کی جا رہی تھی. آیت نمبر 6 تک سے قبل کا خلاصہ آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا. سورۃ الانعام مکی سورت ہے، تو اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے مزاج کے مطابق اور ان کے اعتقاد کے فساد کی اصطلاح کے لیے، جو ان کے عقیدے میں سب سے بڑی فساد تھی، شرک باری تعالی، یعنی اللہ کے مقابلے میں بے شمار پتھروں کی مورتیوں کو معبود بنانا، ان کی عبادت کرنا، یہ ان کا غلیظ عقیدہ جو شرک سری تھا. اللہ رب العزت نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے سورہ انعام ہی نہیں بلکہ مکی صورتوں کے اندر ابتدائی مضامین بلکہ اکثر مضامین میں اسی معاشرے کی صلاح کے لیے وجود باری تعالی اللہ کے ہونے پر اور وحدانیت باری تعالی اللہ کے ایک ہونے پر اسی کے دلائل قائم کیے گئے، اور اس قوم پر کوئی زبردستی کسی مفہوم کو گویا کہ نافذ نہیں کیا گیا. اس میں پوری کوشش کی گئی کہ ان کے سامنے عقلی دلائل ان کی عقلوں کے مطابق پیش کیے جائیں، گرد و نوا میں جو ان کی چیزیں موجود ہیں ان کو پیش کیا جائے، تاکہ ان کے اندر جوہر فطرت جو موجود ہے، جو استعداد کرتا ہے، فہم حاصل کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، تو وہ خود اپنے اندر اس صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے گرد و نوا کے اندر جو رب کریم ان کے مشاہدے میں جو دلائل موجود ہے اس کی طرف جو اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف غور و خوض کریں، اور اپنے لیے ہدایت اور صحیح راستہ تلاش کریں کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، کہ واقعی میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے، کہ خدا نہ ہو ایسا ممکن ہے. یہ تمام دلائل اللہ رب العزت نے ہر مکی سورت کی ابتدا میں اور بالخصوص سورہ انعام کی سورت جو ہے سورہ مبارکہ اسی کے مضامین کے اندر رب کریم نے بیان فرمایا. پہلے تو اس آیت کے شروع میں، سورت کے شروع میں اللہ نے آسمان اور زمینوں کی مثالیں دی ہیں اور اس کی طرف انسان کی توجہ کو مبذول کرایا کہ دیکھو یہ آسمان اور اس میں جو دنیا آباد ہے اور یہ زمین جس پر دنیا آباد ہے اور بغیر ستون کے یہ تمہارے سروں پر تنا ہوا ہے، آخر یہ خود بخود تو ماریز وجود پر تو نہیں آیا، منصہ شہود پر تو نہیں آیا، اس کا بنانے والا تو کوئی ہوگا. فرما اگر اتنی بڑی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کچھ یوں سمجھ لو کہ تم دیکھو کہ ہم نے تم کو ہو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. تم جو گوشت پوشت اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے ہو اور تمہیں اپنی ہیت اور کیفیت پتہ ہی نہیں ہے، تو دیکھو تمہاری ہیت، تمہاری کیفیت، تمہارے اصل تخلیق کے مقصد کو وہی جانتا ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہے. تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم مٹی سے بنے ہو، اب جا کے تحقیق کر لو، اور جب بات مراد کو پہنچ جائے کہ تم مٹی سے بنے ہو تو اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ کلام کرنے والا کوئی بندہ نہیں، خدا ہے، اور جو جس بات کی وہ ہدایت دے رہا ہے وہ ہدایت تمہارے لیے مفید ہے. تو عام طور پر میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن اپنے مضامین کو کسی پر ٹھونستا نہیں ہے، زبردستی نافذ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق دلائل پیش کرتا ہے. مدنی صورتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مکی صورتوں کے اندر ڈائریکٹ ان کے وجود پر کلام کیا جاتا ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں تو جہاں پر یہود اور نصارہ موجود ہیں انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے تم غلط ہو، تم انبیاء کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہو، انبیاء کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا، یہ عقیدہ رکھا جائے گا. سورہ مائدہ پوری تفسیر آپ حضرات نے یہاں پر درس میں سماعت فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہیں کون. اب عیسائی نصرانی خود مخمصے میں تھے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی محبت ہیں کیا. تو رب کریم نے سورہ مائدہ کے اندر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم ہے. وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کی جانب سے گویا کہ روح رحمت کو پا رہے ہیں. تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس دور میں عیسائی علماء کا توتی بولتا تھا, ان کے علم کے غلغلے کے سامنے بڑے بڑے عالم سر جھکاتے تھے. لیکن آپ اندازہ لگائیے, سورہ المائدہ شریف یہ قرآن کی اواخر سورتوں میں سے ہے, اور اس وقت یہود و نصارہ کے علم کا بڑا چرچا تھا, قرآن نے ان کے بنیادی عقیدے پر ضرب لگائی. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی مستحب یا کوئی غیر فروئی مسائل پر گویا کہ بحث کی تو وہ دلائل نہیں لا سکے. جس پر ان کے مذہب کی بنیاد تھی, جن پر ان کا مذہب گروتھ کر رہا تھا, نمو کر رہا تھا, جس پر بنیاد تھی, یعنی حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں حضرت اللہ, یہ عیسائی مذہب کی بنیاد تھی. اللہ رب العزت نے ان کے اس مذہب پر اور جو بنیادی ان کا نقطہ نظر تھا اس پر ضرب لگا کر فرمایا کہ نہ عیسیٰ خدا ہیں, نہ خدا کے بیٹے ہیں, نہ اس کے اندر جزیت کا کوئی عقیدہ ہے, بلکہ وہ ابن مریم ہیں اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں. تو آپ قرآن کی حقانیت کا اندازہ لگائیے کہ اس وقت ساری عالم نصرانیت اور عالم یہودیت ایک جانب تھی, اور سورہ المائدہ کی آیت انہیں چیلنج کر رہی تھی. وہ دور تو چھوڑیے, آج تک کوئی عیسائی اس آیت کا جواب نہ لا. کیا یہ حق نہیں کہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور کسی مقصد کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے, ہم کسی شے کی حقیقت اور نوعیت کو بیان کریں؟ بعید نہیں کہ کما حق ہوں ہم اس کو جان نہ سکتے ہوں, تو دوسرا شخص اس میں تحقیق اور گویا کہ اس کی گہرائی میں جا کر اس کا دوسرا نتیجہ لے کر آئے. لیکن قرآن جب کسی مسئلے کے متعلق اس کی نوعیت پر کلام کرتا ہے, اس کی ماہیت پر کلام کرتا ہے, اس کی حیثیت پر کلام کرتا ہے اور اس کی ذات پر کلام کرتا ہے, تو کما حق کہو اتنا جامع کلام ہوتا ہے کہ دنیا ساری تحقیق پر آ جائے, اس سے رسنے والی کوئی اور نوعیت نظر نہیں آتی. تو آخر آ کر سر جوڑ کر یہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے, یہ وہ ذات کلام کر رہی ہے کہ جو ذات تمام چیزوں کی خالق ہے. تو قرآن فہم پیدا کرتا ہے, انسان کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے کہ تم ذرا غور کرو, کوئی بات کو ٹھونستا نہیں اپنی طرف سے. تو نصرانیت پر یہ سب سے بڑا نظریہ ہے. آج بھی میں نے ساری بحث سورہ المائدہ کے اندر پیش کر دی ہے, میرا موضوع وہ نہیں ہے, ورنہ آج بھی انجیل اور گویا کہ صحیفہ قدیم جو توریت اور انجیل موجود ہے, اس میں بھی آج آپ دیکھیں کہ جتنی آیتیں موجود ہیں رد و بدل کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے, ہم عیسائیوں کو اس مناظروں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ کی زبان سے یہ بات بتا دیں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ابن اللہ کہا ہو, اللہ کا بیٹا کہا ہو. آپ پوری انجیل موجود جو ہے اردو میں بھی آتی ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے, صحیفہ قدیم پڑھ لیجئے, تمام جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت عیسیٰ اپنا تعارف قوم سے کراتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, اللہ کا نبی کہتے ہیں, اس کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر کہتے ہیں, ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں. لیکن حضرت گرامی کہیں یہ نہیں ملے گا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو جب پیش کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, بلکہ قوم کی جانب سے جب خطاب ہوتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں. سارے دلائل پیش کرتے ہیں, قرآن کریم حقیقت پر کلام کرتا ہے, انسان اس کے خلاف کوئی اور چیز لا نہیں سکتا. جب انسان کی ساری تحقیق ہار جاتی ہے, تھک جاتی ہے, وہ اپنے علم متناہی کے لے کر اس علم غیر متناہی کے سامنے اپنے آپ کو گویا کہ سربسجود کر دیتا ہے, ماننا پڑتا ہے کہ انسان کا علم حادث ہے, اس کا علم ازلی ہے, انسان کا علم متناہی ہے, اس کا علم غیر متناہی ہے, اسلام انسان کا علم اس کی عطائے محض ہے اور اس کی جانکاری سب جو ہے وہ ذاتی طور پر ہے. اور یہی ساری باتیں سورہ انعام کے شروع کے اندر ہے. اب اللہ رب العزت آگے جہاں ان سے کہا یہ زمین و آسمان کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے, وہی کہا کہ تم کس بات پر پھولتے ہو اور کس بات پر تم مست ہو؟ اس لیے کہ تم قریش کے رہنے والے ہو, تمہارے تجارت کار میں بڑا غلغلہ ہے, تم بڑے ذہین ہو, بڑے اچھے انداز میں اپنی معیشت کو چلاتے ہو. فرمایا تم کسی دھوکے کے اندر ہو, تم نہیں دیکھتے. الم یرو کما ہلکنا من قبلہم, تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہاری جیسی قومیں جو ہماری مخالفت کرتی تھی, ہماری توحید کا انکار کرتی تھی, تو تم دیکھو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم, وہ اتنی ذہین قوم تھی, قوم عاد اور قوم سمود کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اتنی ذہین قوم تھی, تم تو پدی نہ پدی کے شوربے بھی نہیں ہو, ان کی ذہانت کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہو, ان کی فہم کے مقابلے میں دسواں حصہ بھی نہیں ہو. تم سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود کو ہم نے غرق کیا, وہ قوم اتنی ذہین تھی کہ ان کی معیشت تو معیشت, وہ مکان بنانے میں اور ذہانت میں اتنے ماہر تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر محل بنائے ہیں، اس میں شغاف بنا کر ایسی نوعیت کے گھرانے بنائے ہیں، اور اے مکہ والو تم تو تجارت کرتے ہو نا، اسی راستے سے تم گزرتے ہو، تو کبھی دیکھا نہیں کہ اتنے عظیم ذہن رکھنے والے، اتنے مدبر لوگوں کو کیا ہو گیا اور وہ کیسے مارے گئے، کیسے ختم ہو گئے؟ فرمایا یہ ساری باتیں تمہارے سامنے سے رکھی جا رہی ہے کہ اپنے معاملات میں پھولو مت، وارسل سما علیہم مدرارا، ہم جب انہوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے نبی حضرت صالح کو گویا کہ گالیاں دی اور ان کی توہینیں کی، اور ہماری جانب سے جو ناقت اللہ ان کے پاس آئی وہ اونٹنی، اس کو قتل کیا، ہماری نشانی کی توہین کی، فرمایا وارسل سما علیہم مدرارا، ہم نے ان پر موسلا دار لگاتار بارشیں شروع کی، جو پتھروں کی بارشیں بھی تھی الیاذ باللہ، اور بارش کے قطرے بھی اتنے موٹے تھے کہ جناب جو ایک فلاق کی صورت اختیار کرتے تھے، اور ہم نے ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا، اب تم کس بات پر پھولتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کو ہم نے بنایا، تمہیں مٹی سے بنایا، تم سمجھو ہم بڑے تاجر ہیں، بڑے مالک ہیں، بڑے بنگلوں والے، بڑے رہنے والے، تو تم جنا جا کر کبھی قوم سمود کو دیکھو کہ ان کی ہیئت، ان کے مکانات، ان کے بنگلوں کی کیفیت، وہ زمین پر ستائے زمین پر نہیں ہے، وہ کوہ کا سینہ شک کر کے اس میں وہ بناتے ہیں، ان کی کاریگری کو دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے کہ ان کے پاس عقل کیسی تھی، دانائی کیسی تھی، اس کا شریشی تمہارے پاس نہیں، لیکن جب انہوں نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا، ہماری توحید کا انکار کیا، انبیاء کی توہینیں کی، تو ساری نعمتیں ہم نے ان سے سلب کر دی، وہ ذہانتی نعمتیں ہم نے ان سے سلب کر دی، اور پھر ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے تمہارے لیے، تو تم غور کرو، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اے خدا کی عبادت کرو اور جتنی نعمتیں اسے بغیر حساب کے خرچ کرتے رہو، بس صرف توحید باری تعالیٰ پر جم جاؤ اور اس کے محبوبوں کی تعظیم میں جم جاؤ، صرف رب کریم کا تم سے گویا کہ یہی مطالبہ ہے۔ اب آیت نمبر 7 کے اندر اب ان کی نفسیات کیا ہے کافروں، یعنی اتنی بات کرنے کے بعد بھی اب وہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کافروں کا مزاج سمجھا رہا ہے کہ محبوب یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ان باتوں سے ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ کہ مولا یہ مجھ سے کہتے ہیں سب مانتے ہیں، آپ ہمارے پاس کوئی قرآن اتاریں، اور قرآن اس کی حکایت کرتا ہے کہ ابھی آپ سے مطالبہ کیا کریں گے اور چاہیں گے کیا؟ فرمایا ولو نزلنا علیک الکتابا فی القرطاس، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، کہ اگر ان کے پاس کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتر جاتی، یہ کہتے ہیں نا ہم تو ہر چیز کو دیکھ کر مانیں گے، مشاہدے سے مانیں گے، اللہ فرماتا اگر ان کے پاس کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتر جاتی، فلمسوہ بایدیہم، یہ اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتے بھی اور ٹٹولتے بھی، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، لیکن یہ کافر یہی کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جادو ہے کہ ہم تو دیکھ نہیں رہے کاغذ کیسے اتر رہا ہے۔ فرمایا اگر کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن بھی ان کو اتاریں، اور اس کے ساتھ کیونکہ کافروں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ مانا کہ آپ امی ہیں، کسی سے آپ نے پڑھا نہیں ہے، اور بغیر پڑھے آپ بیان کرتے ہیں، کسی کا امی ہونا اس کا عیب ہے، میرے آقا کا امی ہونا آپ کا معجزہ ہے، کیونکہ اور معنی میں اور معنی ہے، نبی پاک کے لیے علماء نے مانا کہ امی آپ کا کوئی استاد نہیں، کسی کے سامنے آپ نے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، یہ ساری بات سورہ المائدہ کے اندر گزر گئی، کسی کے سامنے نظم اور قصیدے گا کر آپ نے اپنی زبان پر عربی کے تسلسل کو جاری نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی فراوانی سے قرآن پڑھتے ہیں اور اتنی حلاوت کے ساتھ آیت پڑھتے ہیں، تو آپ کا بغیر کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم کی ہوئے اتنی خوبصورت انداز میں عربی جملے کہنا، یقیناً آپ کا نبی امی ہونا یہ آپ کا سری معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے یہ تو آپ کا معجزہ ہے، لیکن کافر یہ کہتے تھے کہ ایسا ہو کہ چار فرشتے اتریں اور ان کے ہاتھ میں کاغذ ہو اور اس پر آیت لکھی ہوئی ہو، اور وہ چار فرشتوں کو ہم دیکھیں اور پھر وہ کاغذ ہمیں دیں، وہ کاغذ کو ہم اپنے ہاتھ میں ٹٹولیں کہ واقعی میں کاغذ بھی ہے کوئی اور چیز ہے، اس کے بعد ہم وہاں پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب ان کی گپ ہے، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ ان کی فضول بکواسات ہیں، اس میں ان کی کوئی حقیقت نہیں، تاثر ایسے ہی بہانہ مانگتے ہیں، یعنی بچنے کے نکلنے کے لیے جب سارے دلائل سے یہ قاصر ہو گئے ہیں تو اب یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا اگر ہم ان پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹٹولتے تب بھی یہ محبوب اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس کو جادو کہہ کر اس کا انکار کرتے۔ فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم پر کوئی فرشتہ رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا، اللہ فرماتا ولو انزلنا ملکا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو ان کا کام، ان کا جو کام تم سے ہو چکا تھا وہ تمہیں مہلت تمہیں نہ ملتی، اس لیے کہ نبی کا انکار کر رہے ہو، انسان نبی کا انکار کر رہے ہو تو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، لیکن فرشتہ اتار دیا جاتا تمہارے مطالبے پر پوری دلیل دے دی جاتی، پھر اگر تم انکار کرتے تو تمہیں غرق کر دیا جاتا۔ اس لیے کہ سابقہ امتوں کو غرق اس لیے کیا گیا کہ جس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا بیعینی وہی چیز ان کے لیے اتار دی گئی، اب اس چیز جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ چیز اتار دی گئی، اب اس کا انکار کیا تو ان کو ختم کر دیا گیا۔ قوم عاد نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، مضبوط جسم ہے، اس سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی حاملہ ہو اور نکلنے کے ساتھ وہ بچے کو جنے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ شک ہو گیا اور اس چٹان میں سے اونٹنی نکلی اور وہ حاملہ تھی اور اس نے نکلنے کے ساتھ ہی گویا کہ بچے کو جنا۔ ابھی کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دیکھیں پہاڑ کے اندر کہاں سے اونٹنی آ گئی اور وہ حاملہ ہے اور وہ نکلی اور اس نے بچے کو جنا، تو اب وہ کہنے لگے نہیں یہ جادو ہے۔ اب جس چیز کا زبانی مطالبہ کیا تھا بےآئنی وہی چیز وہاں پر ہو گئی، اب اس کا انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب فرمایا کہ دیکھو تم بار بار فرشتہ فرشتہ کی تکرار کرتے ہو، تو ہم اگر فرشتے کو بھیج دینا اور پھر اگر تم انکار کرو تو فرمایا پھر تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ نبی بشر تمہارے سامنے موجود ہے، افضل البشر کی حیثیت میں تمہارے سامنے موجود ہے، ان کو دیکھ کر تم برادری کے تعصب میں اور اپنی ہم جنس ہونے کے تعصب میں اس کا انکار کر رہے ہو، تو اس پر تمہیں گویا کہ برداشت کی صورت میں لایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہماری یہ حکمت بھی نہیں ہے، جو جس حیثیت کا ہوتا ہے اس حیثیت کا وہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ اب دیکھو تم ہو بشر اور تمہارے سامنے نیرا نور بھیج دیا جائے، کیونکہ فرشتہ نیرا نور ہے، اندر سے بھی نور باہر سے بھی نور، وہ نیرا نور ہے، اس میں حسد نہیں، اس میں ریا نہیں، اس میں بغض نہیں، اس میں شہوات نہیں، اس میں انسانی نفسیانی کیفیت نہیں، اسے تم پر نبی بنا کر مبعوث کیا جائے تو کل تم خود کہو گے یہ تو فرشتہ ہے نا اس لیے عمل کر لیتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے نا اس لیے عمل کر لیتا ہے، اگر یہ ہمارے جیسا انسان ہوتا تو پھر ہم دیکھتے یہ کیسا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ ولو جعلناہ ملکا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے لجعلناہ رجلا، تو ہم اس کو مرد بنا کر بھیجتے، انسان کی صورت میں بنا کر بھیجتے، وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور اسے وہی شبی دے کر بھیجتے جس شبی کے ساتھ تم موجود، اس لیے کہ ہم تمہیں گمراہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہیں پسے پردہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم تمہاری فطرت کے مطابق کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری اس خواہش کو ہم منظور بھی کر لیں کہ ہم فرشتے کو گویا کہ رسول بنا کر بھیجے تمہارے پاس، نبی بنا کر بھیجے، تو تب بھی ہم اس کو انسان بنا کر بھیجیں گے، بشری جامہ پہنا کر بھیجیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا کے پاس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا اور حضرت جبریل امین آئے، کس شکل میں آئے؟ مرد کی شکل میں آئے، اور اس وقت آپ ہیں نیرے نور، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے پیغام سے مستفیض کرنا تھا، تو مستفیض کرنے کے لیے ایک ذات ہونا ضروری ہے، جنس کا ایک ہونا ضروری ہے، ماہیت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر حضرت مریم کے پاس فرشتے کی صورت میں آ جاتے تو آپ ڈر جاتی، گھبرا جاتی، استفادہ کبھی ہو ہی نہ سکتا، لیکن آپ مرد کی صورت میں آئے اور جب آپ گھبرائیں تو فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں انسان تو نظر آ رہا ہوں لیکن انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں، جبریل ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے لہبلتی غلامن زکیا، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دے دوں، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دے دوں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے لے کر دے دوں، فرمایا میں تجھے بیٹا دے دوں، معنی ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، کبھی حقیقت کو دل میں رکھ کر مجاز بول دیا جاتا ہے، تو آپ اللہ ہی سے دلوانے والے ہیں، لیکن آپ نے جملہ کیا بولا میں تجھے دے دوں، تو آپ کا یہ کہنا کہ میں تجھے دے دوں بطور مجاز کے یہ شرک نہیں، تو ہم کہہ دیں کہ نبی آپ مجھے دے دیجئے یہ بھی شرک نہیں، اس لیے کہ حضرت جبریل بھی اللہ سے لے کر دے رہے ہیں اور نبی بھی اللہ سے لے کر دے رہا ہے، کوئی ہم سے مطالبہ کرے نہیں، آپ پوری تفصیل بیان کیا کریں کہ اللہ کے رسول اللہ سے لے کر دو، تو ہم نے کہا یہ تو حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن زبان جو پڑھتا ہے یا فصاحت کو جانتا ہے وہ جانتا ہے بعض چیز حقیقت ہوتی ہے، بعض جو مجاز ہوتی ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کا معنی دل میں ہوتا ہے، مجاز زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ خوشی سے کہنے لگا وہ دیکھو بادل کیسے بارش برسا رہا ہے، بادل کیسے بارش برسا رہا ہے، کسی نے کہا کلمند آدمی، اللہ برسا رہا ہے، اس نے کہا یہ خاموش ہو جا، میرے دل میں یہی ہے، میرے دل میں یہی ہے کہ اللہ برسا رہا ہے. فرق محبت میں میں نے زبان سے مجاز کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ دیکھو کیسے بادل بارش برسا رہا ہے. اگر یہ کہنا کہ دیکھو کیسے بادل نے بارش برسا دی، دیکھو کیسے بہار کے موسم نے سبزہ اگا دیا، دیکھو پانی کتنا ٹھنڈا تھا میری پیاس بھج گئی، دیکھو روٹی نے میری بھوک ختم کر دی، اگر یہ کہنا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حقیقت مراد اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ دیکھو داتا نے بیٹا دے دیا ہے، دیکھو نبی نے مشکل کشائی کر دی ہے، تو یہ کہنا بھی شرک نہیں ہے. کیونکہ یہاں سبب کو ذکر کیا جا رہا ہے، مؤثر کا عقیدہ دل کے اندر موجود ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ جناب صرف یا رسول اللہ مدد کہنے پر یہ اچک پڑتے ہیں اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن جب اس قسم کے بولنے والے جملے ملتے ہیں تو اس پر ان کی زبان ساکت ہوتی ہے، بلکہ خود بھی یہ جملے کہتے ہیں اور شرک نہیں ہوتا. تو حضرات گرامی، امت کے لیے نرم دل رکھنا چاہیے. جو عالم ہے اسے عوام کے قول کی تعویل کرنی چاہیے، اور تعویل کے تحت اس میں گویا کے جملے نکالنے چاہیے. اب جس کی آسان سی مثال قرآن میں بھی موجود ہے، جو یہ خود اس آیت کے اندر آئی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دے دوں، تو حضرت مریم کہتی تو کون ہوتا بیٹا دینے والا، بیٹا تو خدا دیتا ہے، لیکن وہ آپ جانتے کہ خدا کو نہیں آ کر جھولی میں ڈالے گا نا، سبب ہی جبریل بن رہا ہے. تو کبھی تاثیر کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سبب کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اگر جس کا عقیدہ یہ ہو کہ تاثیر خدا ہی کی جانب سے ہے، وہ سبب کو چاہے جتنا ذکر کرے وہ شرک نہیں ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ سبب ہی مؤثر ہے تو یہ شرک ہے، سبب ہی مؤثر ہے تو یہ شرک ہے. جو یہ کہے کہ جناب بارش بادل نے برسائی ہے اور اس کا عقیدہ دل میں یہ ہے کہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، تو یہ کبھی شرک نہیں ہے. لیکن اگر جہاں یہ نظر آیا کہ اللہ کی مرضی نہ تھی، بادل خود ہی برسنا شروع ہو گئے، یہ تو کفر ہے، اور کسی مسلمان سے یہ عقیدہ رکھنا بعید ہے. کسی مسلمان کے لیے سوچ رکھنا بعید ہے کہ وہ عالم اسباب میں کسی شے کو مؤثر حقیقی سمجھے. قرآن نے بھی اس انداز میں کلام کیا ہے. اب دیکھیں اللہ فرماتا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرمایا کہ تمہاری روحیں، موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روحوں کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے. قل یتوفاکم، محبوب کہہ دو، یتوفاکم تمہیں فوت کرتا ہے، تمہیں مار دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ. فرما ملک الموت، موت کا فرشتہ. اب یہ شرک ہو جانا چاہیے، حالانکہ قرآن، کیونکہ موت تو اللہ دیتا ہے، مارتا تو اللہ ہے، لیکن یہاں پر کیوں؟ تو ان عقل مندوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کلمات میں کبھی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کبھی حقیقت کو بیان کر دیا جاتا ہے، کبھی مجاز کو بیان کر دیا جاتا ہے، کبھی مجاز کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہی سارا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے. تو یہ ضمنن بات نکلی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. چھٹ قسم کا شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ صرف شرک کی دکان لگانے والوں کے ساتھ ہے، ورنہ امت کا جو حریص ہے اور اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ ایک عام آدمی کے قول میں تعویل کرے اور ایمان کے پہلو میں جا کر اس کی تفسیر کو بیان کرے، نہ کہ چھٹ یہ قول نکال دے کہ جناب آپ نے شرک کر دیا، آپ نے حرام کر دیا. تو یہ سب لایانی اور علمی طور پر یتیم ہونے کی نشانی ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو مرد بنا کر، اور مرد کی صورت میں اس لیے آتا تاکہ تم اس سے استفادہ کرتے اور وہ تمہیں اپنے دل کی باتیں بتا دیتا، تمہارے سامنے سارے معاملات کر دینا. تو یہ ساری آیتوں کا خلاصہ یہاں تک جو ہم نے 9 تک پیش کیا، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے خلق کے لیے انتہائی شفقت ہے، انتہائی شفقت ہے، اور تمام دلیلیں قائم کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ کفر کو چھوڑ کر ہدایت کی راہ پر آ جائے، صراط مستقیم پر، راہ توحید پر، راہ توحید و رسالت پر گامزن ہو جائیں. تو اللہ نے یہ ساری دلیلیں عقلی اور مشاہدے کی ان کے سامنے پیش کی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے ہمارے سامنے تو کچھ بتایا نہ گیا تھا، ہمیں تو موٹی موٹی باتیں کی گئی تھی، ہمارے عقل کے مطابق تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی تھی. اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے اگر مچھر کی مثال دے تو اس میں بھی خدا شرم نہیں کرتا. فرما اگر مچھر کی مثال دے کر بھی تمہیں ہدایت پر لایا جا سکے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر سورہ بقرہ کی ابتدا پہلے پارے میں ابتدا یاد میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم مچھر کی مثال بھی دینے میں شرم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا مقصد تمہیں ہدایت پر لانا ہے، ہمارا مقصد تمہیں ہدایت پر لانا ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ قرآن جو سراسر ہدایت ہے اس سے ہمارے قلوبوں کو منور فرما، قرآن کے عرفان سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اور سبحان اللہ، تراویح کے اندر گویا کہ تلاوت ہوتی ہے کلام اللہ کی، تو اس کی راحت اور اس کی بہاریں اور ہیں. تو اللہ رب العزت ہم استقامت و استقلال کے ساتھ سماعت قرآن، قراءت قرآن کا جذبہ محمد فرمائے.